أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى آله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران عزیز و خواران محترم، تین شبوں پر مشتمل مجلسوں کا یہ سلسلہ منسوب ہے شہادت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی سے منسوب ان مجالس کے سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی ہے، دوسری مجلس ہے، دوسری نشست ہے. ثنائے کلام میں آج بھی آپ کے سامنے آئے تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے سورہ احزاب، اور اس 33ویں سورہ کی 33ویں آیت کا آخری جز وہ ہے کہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس میں پروردگار عالم نے رجس و نجاست سے دوری کا بھی اعلان کیا اور ایسی طہارت کے جو طہارت کا حق ہو اس طہارت کا اعلان فرمایا ہے اہل البیت کے لیے. کل کی پوری گفتگو اسی بات پر فوکس تھی کہ یہ جو لفظ الف لام جس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا کہ اے اس گھر والوں، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ظاہر ہے کہ حدیث قصہ کے ذریعے سے ایک بہت اہم ورژن ہمارے پاس ہے کہ جس کو عام طور پر ہمارے یہاں تلاوت کیا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس حد تک اس کے اثرات ہیں کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب آیت اللہ جواد تبریزی بہت سخت علیل ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا خدا رحمت فرمائے، مگر جب وہ بہت سخت علیل ہوئے تھے آیت اللہ جواد تبریزی حوض علمیہ قم کے بہت ہی معروف مراجع میں ان کا شمار ہوتا تھا، صف اول کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے فرسٹ ٹیئر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آیت اللہ جواد تبریزی کا شمار ہوتا تھا. جب وہ سخت علیل ہوئے ہیں تو پھر آیت اللہ بہجت مرحوم نے اپنے درس خارج کو معطل کیا تھا اور اہتمام کیا تھا حدیث قصہ کا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا ایک درس معطل کروں گا، جو حوض علمیہ قم کی فضا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ درس خارج کو معطل کرنا مذاق نہیں ہے. درس خارج ہائیسٹ لیول کا وہ درس ہوتا ہے کہ جہاں پر مجتہد اپنے اجتہاد کی دلیلیں بیان کیا کرتا ہے، اور جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی اس کیلیبر کے ہوتے ہیں کہ جہاں انہیں سوال کرنے کا بھی حق ہوتا ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ وہ درس خارج جو آیت اللہ بہجت تک تھا اسے انہوں نے معطل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ پر حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے، اور سارے اس ٹاپ کوالٹی لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے علماء وہ سب بیٹھیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں تاکہ ہم آغائے جواد تبریزی کی صحت کے لیے دعا کر سکیں. تو یہ فقط عوام کے اندر رجحان نہیں ہے، علماء میں بھی، مجتہدین اور مجتہدین میں بھی، مراجع کے لیول کے جو علماء ہیں وہ بھی حدیث قصہ کی اہمیت اور حدیث قصہ کی برکتوں کے معترف ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو یہ ایک بہت اچھا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے یہاں برکتوں کے لیے حدیث قصہ کے لیے تلاوت کی جاتی ہے. یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے, اس کو ختم قطعاً نہیں ہونا چاہیے. تو حدیث قصہ کے حوالے سے کل جو گزارشات تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ ایک اہم ورژن ہے جو ہمارے پاس ہے. برادران کے پاس جو دوسرا ورژن ہے اس میں بعض امہات المومنین سے روایت ہے, جس میں صفحہ اول پر ہمیں نظر آتی ہیں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. مگر یہ ورژن ہو یا وہ ورژن ہو یا کوئی تیسرا ورژن ہو, ہر ورژن کے اندر جو چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے وہ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں ان سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا مانگی, اور پھر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا. یہ ورژن ہمارا ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ملائکہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یا ملائکتی یا سکان سماواتی, اے میرے ملائکہ, اے ساکنان عرش و السماوات, انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. اے ساکنان عرش, اے ملائکہ, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے آسمان کا شامیانہ بنایا تو نہ بناتا, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ زمین کا فرش بچھایا نہ بچھاتا, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو روشنی عطا کی نہ عطا کرتا, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے چاند کو چاندنی دی یہ چاندنی نہ ہوتی, یہ جو تم سمندروں میں دریاؤں میں روانی دیکھتے ہو یہ روانی نہ ہوتی, یہ جو تم ان میں کشتیوں کا چلنا دیکھ رہے ہو یہ کشتیوں کا چلنا بھی نہ ہوتا, الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت القصہ, اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی روشنی نظر نہ آتی. الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ, یہ پانچ کے جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں, جس پر جناب جبرائیل کا وہ سوال جو کل میں نے گزارش کیا تھا کہ یا رب ومن تحت القصہ, کہ اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, یہ ہیں کون چادر کے نیچے, اور جس پر خدا کا جواب کہ مرکز تعارف بنایا ہے جناب سیدہ کو کہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, کہ یہ زہرا ہیں, زہرا کے بابا ہیں, زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے بیٹے ہیں. دیکھیے برادران عزیز, عام طور پر یہ روش نہیں ہے کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے. علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک بہت اہم سوال اس بحث کے دوران ریز کیا کہ عام طور پر روش تو یہی ہے کہ اگر بڑا موجود ہو تو چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا, بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے, باپ کے ذریعے سے اولاد کا تعارف ہوتا ہے, استاد کے ذریعے سے شاگرد کا تعارف ہوتا ہے. آپ غور فرمائیے, یہی ہوگا کہ اگر ایک بچہ آپ کو نظر آیا اور ساتھ ہی کوئی بزرگ بھی ہے تو آپ بزرگ سے سوال کرتے ہیں, اس لیے کہ بزرگ یقیناً آپ کے لیے معروف ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں اس کو, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بتائیے صاحبزادے کون ہیں, تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھتیجا ہے یا میرا بھانجا ہے یا کون ہے, جو بھی وہ نسبت ہوتی ہے اس نسبت کا اعلان ہو جاتا ہے اور جو چھوٹا ہے اس کا تعارف ہو جاتا ہے. تو طریقہ یہی ہے, روش یہی ہے کہ بزرگ کا تعارف چھوٹے سے نہیں ہوتا, چھوٹے کا تعارف بزرگ سے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ترتیب الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر جناب سیدہ ہیں, پیغمبر اکرم ہیں, امیر المومنین ہیں, حتمن پیغمبر اکرم جناب سیدہ سے افضل ہیں, کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کہ اگر خالق کے بعد کوئی ہے سب سے زیادہ صاحب فضیلت تو وہ اور کوئی نہیں ہے, خاتم النبیین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے سید المرسلین کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا, سید الاولیاء کو بھی ذریعہ تعارف نہیں بنایا, بلکہ تعارف کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے وہ بی بی ہیں, کہ پروردگار فرماتا ہے ہم فاطمتو, یہ فاطمہ ہیں, وہ ابوا, اور پھر سارے تعارف انہی کی نسبت سے ہیں کہ یہ ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے, چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا. مگر یہ ترتیب کب پلٹتی ہے؟ آپ ابھی میری بات سن چکے کہ استاد کے ذریعے سے شاگرد کا تعارف ہوتا ہے, باپ کے ذریعے سے, ماں کے ذریعے سے اولاد کا تعارف ہوتا ہے. لیکن آپ غور کیجئے, اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی طالب علم نے بورڈ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی اور ٹرافی اس کے ہاتھ میں ہے, سرٹیفکیٹ اور ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے, تو اب ہوگا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جس کے بعد اگرچہ باپ افضل ہو، اگرچہ ماں افضل ہو، مگر ہر ایک کے سامنے وہ ماں اور باپ اپنا تعارف کروا رہے ہوں گے کہ یہ ٹرافی جس نے تھامی ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس بیٹے کو تو سب دیکھ رہے ہیں، اس کے کارنامے کو تو سب دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ ماں باپ اپنا تعارف اس کے ذریعے سے کرواتے ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھ لیا نا، یہی وہ ہے کہ جس کا باپ ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے۔ تو یقیناً چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف ہو سکتا ہے، مگر وہ کوئی ایسا کارنامہ تو کرے، عصمت کا تاج اس کے سر پر ہو، تب وہ فاطمہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے بابا کا بھی تعارف ہوتا ہے، شوہر کا بھی تعارف ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ استاد کے ذریعے سے یقیناً شاگرد کا تعارف ہوتا ہے، مگر شاگرد اگر کارنامہ کرے تو پھر اس کے بعد اس شاگرد کے ذریعے سے استاد کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ ہوگا یہی کہ یہ کہا جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے علماء ہیں وہ آیت اللہ خوئی مرحوم کے شاگرد ہیں، 90% یا شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، جس کو بعض علماء اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگردی کے اعتبار سے بیٹے ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم شاگردی کے اعتبار سے پوتے ہوتے ہیں، وہ میرے بابا استاد ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ میرے دادا استاد ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ میرے پردادا استاد ہیں۔ تو یہ بابا اور دادا اور پردادا کس اعتبار سے؟ کہ بھائی یا میں نے ان سے براہ راست پڑھا ہے، یا میرے استاد نے ان سے پڑھا ہے، یا میرے استاد کے استاد نے ان سے پڑھا ہے۔ تو خوئی صاحب تو اتنی بڑی شخصیت ہیں، تو ہوگا یہی کہ تعارف جب سب کا کروایا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ 90% افراد اس وقت جو تشیعوں کے اندر علماء ہیں وہ یا خوئی صاحب کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ تو یہ تعارف اسی طرح سے ہوگا اور یہ بالکل حق ہے۔ لیکن عزیزان، معاملہ اس وقت پلٹ جائے گا کہ جب باقر الصدر کی بات آئے گی، جب شہید باقر الصدر کی بات آئے گی تو معاملہ بالکل پلٹ جائے گا کہ بے شک آیت اللہ باقر الصدر بھی خوئی صاحب کے شاگرد ہیں، مگر شاگرد جب باقر الصدر جیسا ہو تو خوئی صاحب کا بھی تعارف ان کے ذریعے سے ہوگا کہ یہ جو شہید ہے سید، یہ باقر الصدر، یہ وہ کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فلسوف کہلاتا ہے، یہ آیت اللہ خوئی مرحوم کے شاگردوں میں شامل تھا۔ تو اب یہ وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر شاگرد کے ذریعے سے استاد کا تعارف کروایا جائے گا۔ خمینی صاحب بہت بڑی شخصیت، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن غور فرمائیے، اتنے شاگرد ان کے ہیں، وہ سب اپنا تعارف کروائیں گے اور یہ کہہ کر کروائیں گے کہ ہم آغا خمینی کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، مگر کوئی تو ہو متحری جیسا، کوئی تو ہو بہشتی جیسا، تو پھر اس کے بعد خمینی صاحب کا بھی تعارف ان کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ چھوٹے ہیں، وہ یقیناً مفضول ہیں آغا خمینی کے مقابلے میں، لیکن بہرحال ان کے کارنامے وہ ہیں کہ جس کے بعد خمینی صاحب بھی سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ ذرا ان کو دیکھو اور پھر پہچانو کہ استاد کیسا ہوگا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا مرحلہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اگلا مرحلہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے، خالق وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بے نقاب ہو کر نہیں آئے گا، وہ لا مکان و لا زمان ہے، وہ زمانے کا بھی خالق ہے، وہ مکان کا بھی خالق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ اس کائنات کے اندر صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آ جائے تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ خدا وہ ہے کہ جو نہ سمت میں محدود ہو سکتا ہے، نہ نگاہوں میں اتنی تاب اور تحمل ہے کہ اس کے جلوے کو برداشت کر سکے، یہ آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکیں، اور اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آ جائے۔ تو اب وہ ہے اور اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے، تو جس کا تعارف یہاں پر اس کے نمائندے بن جائیں، اسی کے لیے تو کہا جائے گا کہ یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ اللہ کی آنکھ ہیں، یہ اللہ کے کان ہیں، یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت سادہ ہے کہ ذرا ان کو دیکھو، ان کے سجدوں کو دیکھو، ان کے کمالات کے بعد، اور پھر اندازہ کرو کہ جب ساجد ایسا ہے تو مسجود کیسا ہوگا، کہ عابد ایسا ہے تو معبود کیسا ہوگا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہمیں واپس جانا ہے آیت اتھیر تک، مگر ضمناً یہ بات آئی ہے، میں اس کو فقط مکمل کر دوں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ایک بحث ہے محکم اور متشابہ کی، عین اللہ وغیرہ کے کانٹیکس میں اس پر توجہ کیجیے گا۔ قرآن مجید کے اندر محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں۔ محکم کا مطلب کیا ہے؟ محکم کا مطلب یہ ہے کہ گہرائی تو جتنی ہے وہ ہوگی، مگر جو الفاظ ہیں ظاہری اس کا مطلب بالکل واضح اور روشن ہو۔ مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا لفظ واضح ہے، اس کا مطلب واضح ہے، ہوا کا مطلب واضح ہے، اللہ کا مطلب واضح ہے، احد کا مطلب واضح ہے، اس کے اندر گہرائی ہے، بہت ہے۔ مولا نے یہ کہا کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، اور سات باطن ہیں، 70 بطون ہیں۔ جس طریقے سے ہر چیز کا ظاہر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے، آپ غور فرمائیے، یہ آپ کے سامنے دیوار ہے، آپ دیوار کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیوار کو نہیں دیکھ رہے، دیوار کے رنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ رنگ جس آبجیکٹ کے اوپر ہے اس کو آپ دیوار ضرور کہہ رہے ہیں، مگر آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ رنگ ہے۔ یہ آپ کے سامنے مائکروفون ہے، آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا رنگ ہے، اس کا ایک جیومیٹریکل شیپ ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر کیا اس کا کچھ باطن بھی ہے کہ جس کی فنکشننگ کی وجہ سے الفاظ یہاں سے نکل رہے ہیں اور بلند ہو کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں؟ تو ہے تو ایسا ہی، کسی اور چیز کے سامنے اگر آپ بولیں گے تو آواز بلند نہیں ہوگی، مگر اس کے سامنے بول رہے ہیں، سوئچ آن ہے، اندر فنکشننگ پراپر ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ الفاظ جو بہت آہستہ آواز میں ادا ہو رہے ہیں مگر بلند ہو کر آپ کی سماعت تک پہنچ رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اب اس کے پیچھے کیا ہے کون بتائے گا، اس کے اندر کیا ہے کون بتائے گا؟ یہ انسانی جسم جو اس کی مارفولوجی ہے، جو اس کی اپیرنس ہے، جو اس کی ساخت ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے، سر ایسا ہوتا ہے، ہاتھ ایسا ہوتا ہے، چہرہ ایسا ہوتا ہے، مگر اس کا ایک باطن بھی تو ہے، اس کے باطن کے بارے میں کون بتائے گا؟ حق اسی کو ہے کہ جو اس کا ماہر ہے وہ اس کے باطن پر گفتگو کرے، باقی تو تکے ہیں، اسپیکولیشن ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا کوئی، تو ایک نے کہا کہ اس کے اندر بیکٹیریا ہے، دوسرے نے کہا اس میں جن ہے، ایک نے کہا بیکٹیریا ہے، دوسرے نے کہا جن ہے۔ جو بیکٹیریا کی بات کر رہا ہے وہ ماہر ہے، جو جن کی بات کر رہا ہے وہ تکا لگا رہا ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، جب ماہر گفتگو کرتا ہے تو وہ حق ہوتی ہے، جب عام انسان اس پر گفتگو کرتا ہے وہ تکا ہوتا ہے۔ یہی قرآن کے معاملے میں بھی ہے، ایک ہے قرآن کا ماہر اور ایک ہے قرآن کے بارے میں تکا لگانے والا۔ قرآن کا ظاہر جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کے ذریعے سے حجت تمام کی جا رہی ہے، ابو جہل پر بھی، ابو لہب پر بھی، سب پر، کہ اگر تم سمجھتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے تو جواب لے آؤ، تو وہ ظاہر ہی کو تو پیش کیا جا رہا ہے۔ مگر جب باطن کی آپ بات کریں گے تو کون بتائے گا باطن کے بارے میں؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کے باطن پر وہی گفتگو کرے گا کہ جو متہرون ہے، جسے اس نے پاک کیا ہے، جسے اس نے پاک کیا ہے۔ آیہ تطہیر کا نزول اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان کا تعارف ہو جائے کہ جو قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اب آپ غور فرمائیے، ہوگا کیا کہ بھئی جس میں انسانی ہے اس کے باطن پر گفتگو کرے کون؟ کہ جو اس کا ماہر ہے، ڈاکٹر بتائے۔ یہ جو دیوار ہے اس کا باطن ہے، اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، بیم ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس ترتیب سے اس کو رکھا گیا، جوڑا گیا، بنایا گیا، کون بتائے؟ بلڈر بتائے، انجینئر بتائے، جو اس کا ماہر ہے وہ بتائے۔ غور فرمایا آپ نے، اب اگر چاند کی بات کریں، سورج کی بات کریں، ستارے کی بات کریں، ماہر فلکیات ہیں، ایسٹرونومی کو جو جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیں۔ ظاہر تو ہمارے سامنے بھی ہے کہ ایک ٹکیا ہے جو جگمگا رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، اس سے حرارت حاصل ہوتی ہے، زمین پر پڑتی ہے تو اس سے غلہ اگاتا ہے، یہ سب تو ہمارے سامنے بھی ہے، چاند ہے اور چاند کی چاندنی ہے، تو ظاہر تو ہے، مگر جو اس کا باطن ہے کون بتائے گا؟ جو اس کے ڈیٹیلز ہیں کون بتائے گا؟ جو اس کا ماہر ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے، انصاف کی بات یہ ہے۔ مگر برادران عزیز، بس اب ایک فرق کے ساتھ، کہ جو سورج کا ماہر ہے وہ سورج کے باطن کے بارے میں بتائے، جو چاند کا ماہر ہے وہ چاند کے باطن کے بارے میں بتائے، جو ستارے کا ماہر ہے وہ ستارے کے باطن کے بارے میں بتائے۔ مگر یہ ماہر کی منزل ہے، اور وارث کی منزل کیا ہے؟ وارث صرف سورج کے بارے میں نہیں بتائے گا، سورج کو پلٹائے گا، چاند کو دو ٹکڑے کرے گا، ستارے کو اتارے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اب مزید آگے بڑھ جائیے، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیے، قرآن کے بارے میں کیا خوبصورت بات کسی نے کہی تھی، ایک عالم ہی کا جملہ ہے، وہ کہنے لگے کیا فرق ہے، یہ تین ہیں، ایک ہے قاری قرآن، ایک ہے حافظ قرآن، اور ایک ہے وارث قرآن۔ حافظ قرآن تک ظاہر قرآن کی منزل ہے، بہت توجہ کیجیے گا، قاری قرآن، حافظ قرآن اور وارث قرآن، क्या वाकई कुरान का कोई वारिस भी है? क्यों नहीं है? अगर वारिस ना होता तो ज्यारत में आप क्यों कहते हैं सलामो अलैका या शरीकल कुरान? हमारा सलाम हो आप पर है कुरान के शरीक, वो आखिरी शरीक है, और जो पहला शरीक है उसके लिए पैगंबर कहकर गए अल कुरान मा अलीन व अलीन मा अल कुरान, अली कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ हैं। तो आप गौर कीजिए बरादरान अजीज, सुम्मा औरसनल किताबल लजीना इस्तफ़ैना मिन इबादेना, ये कुरान की आयत है, ये खुदा फरमाता है, उसके बाद हमने वारिस बनाया, औरसनल किताबल लजीना इस्तफ़ैना मिन इबादेना, हमने इस किताब का वारिस बनाया उनको, इस्तफ़ैना जिनको चुन लिया, मिन इबादेना अपने बंदों में से। सिर्फ एक बंदे का जिक्र नहीं है, सिर्फ एक बंदे का जिक्र नहीं है कि बाद रसूल खुदा पर रुक जाए, परवरदिगार आलम ने कहा सुम्मा और रसना हमने वारिस बनाया, और रसना उसी विरासत से निकला है, अल किताब किताब का वारिस बनाया किसको, अल्लज़ीना उन लोगों को, इस्तफ़ैना जिनको हमने चुन लिया, मिन इबादेना अपने बंदों में से, किसको चुना, सूरह आले इमरान, इन्नल्लाह इस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिमा व आला इमराना अलल आलमीन, वहाँ पर भी एक बंदे का जिक्र नहीं है, सुनिए, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ने इस्तफा चुन लिया आदमा आदम को, ये फ़र्द का जिक्र है, व नूहन और नूह को चुन लिया, ये फ़र्द का जिक्र है, मगर आगे व आला इब्राहिमा इब्राहिम को फ़कत नहीं, आले इब्राहिम को चुन लिया, व आला इमराना अलल आलमीन और इमरान को नहीं, आले इमरान को चुन लिया, अलल आलमीन आलमीन में चुन लिया। इस्तफा की लफ्ज़ से परवरदिगार ने समझाया कि जो मंजिल इस्तफा पर होता है उसी को मुस्तफ़ा कहते हैं, जो मंजिल इर्तज़ा पर होता है उसी को मुर्तज़ा कहते हैं, जो मंजिल इजतबा पर होता है उसी को मुजतबा कहते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब बरादरान अजीज मैं उस जुमले को मुकम्मल करूं कि ये वारिस कुरान, यानी मैं हवा में बात नहीं कर रहा था, अर्ज करने का मकसद ये था कि ये लफ्ज़ वारिस खुद कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, और अब उसके बाद उस लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, एक है कारी कुरान, एक है हाफिज कुरान, और एक है वारिस कुरान, फ़र्क के साथ, कारी कुरान, हाफिज कुरान, वारिस कुरान, क्या फ़र्क है इन तीनों में? कारी कुरान जिसकी ज़बान में कुरान हो, जिसकी ज़बान पर कुरान हो, कारी कुरान उसको कहते हैं कि जिसकी ज़बान पर कुरान हो, हाफिज़ कुरान जिसके दिमाग में कुरान हो, उसने मेमोराइज़ किया है, हाफिज़ कुरान जिसके दिमाग में कुरान हो, कारी कुरान जिसकी ज़बान पर कुरान हो। अच्छा फिर याद आया, आ गए हाशमी रफसंजानी, वो एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सुनने वाला है, आगे हाशमी रफसंजानी एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इंतकाल हो गया खुदा रहमत करे उन पर, इनकलाब नया नया आया था, तो उस ज़माने में एक इल्ज़ाम, एक एलिगेशन बहुत लगता था कि शियों में हाफिज़ कुरान नहीं होते, ये इल्ज़ाम लगता था। अच्छा बात हकीकत भी थी कि उस ज़माने में शियों के अंदर हिफ्ज़ कुरान का बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था, अब तो माशाल्लाह इतने हाफिज़ीन कुरान के हैं कि अगर आप उसको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर पाएंगे, ख़ासतौर पर कुम के अंदर तो बड़ा काम हुआ, ईरान के अंदर, पाकिस्तान में भी हुआ, कराची के अंदर तो मैं जानता हूँ कि बाकायदा एक मरकज़ इसी हवाले से काम कर रहा है, और उसने बड़े बड़े हाफिज़ीन कुरान प्रोड्यूस भी किए हैं, हर जगह होने चाहिए। खुद आयतुल्ला सैयद अली नकी नकन साहब अलैहि मकाम ने किताब लिखी जिसके अंदर तूले तारीख में जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया था शियों में से, उनका तारुफ उन्होंने करवाया। तो एक तो हिस्ट्री थी, उसके एतबार से जो इल्ज़ाम था उसको तो उन्होंने एड्रेस किया, और फिर उसके बाद जब इनकलाब आ गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत से हुफ्फाज पैदा हुए। सादिक वज़ीरी बहुत नुमाया नाम है, मुख्तलिफ अंदाज से जिसने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, वो तो पाकिस्तान ही का था, पढ़ा वहाँ पर था। इसी तरह से आ गए तबा तबाई का पोता जिसका नाम भी वही था, मोहम्मद हुसैन तबा तबाई, वो तो वर्ल्ड फेम है इंटरनेशनल। तो ये तो हुआ, उनसे सवाल ये किया गया हाशमी रफसंजानी साहब से कि आप इस्लाम की बात करते हैं, ये बताइए आपके पास हाफिज़ कुरान कितने हैं, हाफिज़ कुरान कितने हैं? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया, बहुत हाजिर जवाब थे। उनकी बहुत सारी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, मगर उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था। सवाल उनसे ये किया गया कि आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की तरवीज की बात करते हैं, तो ये बताइए कि आपके पास हाफिज़ कुरान कितने हैं। तो उन्होंने बरजस्ता कहा, हाफिज़ कुरान तो कम है, मुहाफिज़ कुरान बहुत से हैं। हाफिज़ कुरान कम है मगर मुहाफिज़ कुरान बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अच्छा, वो बात सही भी थी, उन्होंने उस वक्त तो लाजवाब कर दिया, मगर बाद में इन लोगों ने वाकई उसके ऊपर मेहनत की, एंड दैट शुड बी वेरी अप्रिशिएटेड, रियली वाकई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आइए मैं उस जुमले को मुकम्मल करूँ और फिर वापस जाऊँ मुहकम और मुतशाबे की उस बहस की तरफ। एक तरफ है हाफिज़, एक तरफ है कारी। कारी कुरान वो कि जिसकी ज़बान पर कुरान हो, हाफिज़ कुरान वो कि जिसके दिमाग में कुरान हो, और वारिस कुरान वो है कि जिसके खून में कुरान हो, जिसके रगो पै में कुरान हो, उसकी बूंद बूंद जो खून की है उसके अंदर कुरान हो। ये है वारिस कुरान। वो जो पैगंबर कहकर गए ना, अल कुरान मा अली वाली माल कुरान, वो ऐसे ही नहीं कहा। वो जो ज्यारत के अंदर है कि शरीक अल कुरान, हम आप पर सलाम भेजते हैं ए कुरान के शरीक, वो ऐसे ही नहीं है। ये जो पैगंबर अकरने का इन नहुमा लई अफ्तरे का, ये हरगिज़ हरगिज़ जुदा नहीं होंगे, हत्ता यरेद अलैल हौज, यहाँ तक के हौज़ कौसर पर मेरे पास पहुँच जाएँ। यानी मतलब क्या है कि दुनिया ख़त्म हो सकती है, कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं हो सकती। ये है वारिस कुरान। अब आइए वापस चलें उसकी तरफ। मैंने आपसे गुजारिश की, एक है कुरान का ज़ाहिर और एक है कुरान का बातिन। तफसीर, तफसीर का मतलब क्या है? तफसीर का मतलब है कशफ नकाब। नकाब अगर पड़ा हुआ है, उस नकाब को हटा देना, इसको तफसीर कहते हैं। यानी कुरान मजीद के ऊपर कौन सा नकाब पड़ा हुआ है, मगर जो उसका बातिन है, जिसको तावील आयात भी कहते हैं, वो कुरान मजीद का बयान, यानी उसको एलोब्रेट कर देना, यानी जो फहमे इंसानी पर पड़ा हुआ पर्दा है, अगर उसको हटा कर कुरान के लफ्ज़ में मौजूद मतलब को वाज़ह तौर पर पहुँचा दिया जाए तो उसको तफसीर कहेंगे। ऐसा ही। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए। मैंने कहा एक है मोहकम, एक है मुतशाबे, एक है ज़ाहिर, एक है बातें। मुतशाबे जो है उसका लफ्ज़ कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो एक्सप्लिसिट नहीं होगा, सरीह नहीं होगा, जिसकी वजह से जहन में तशवीश पैदा होगी और उसी को वाजे करके खोल देना, ये मुफस्सिर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है। आयतुल्ला नासिर मकारम शिराजी, उनकी तफसीर तफसीर नमूना, जिसका तर्जुमा लाहौर से शाया हुआ, बहुत अच्छा तर्जुमा अल्लामा सफदर हुसैन नजफ़ी साहब ने किया, वहाँ पर आयतुल्ला नासिर मकारम शिराजी सूरह आले इमरान के आगाज़ में जहाँ आयात मोहकमात व मुतशाबहात का जिक्र आया है, वहाँ पर उन्होंने बड़ी प्यारी एक मिसाल दी, बहुत प्यारी। वो मिसाल क्या थी? वो मिसाल उन्होंने ये दी कि जनाब, मोहकम आयतों की मिसाल है मेन रोड की, शाहरा। जिस तरह से शाहरा होती है मेन रोड, उस तरह से है मोहकम आयतें। और मुतशाबे आयतें का उनकी मिसाल है गलियां, स्ट्रीट्स। आप अगर गलियों के अंदर हैं और आपको घर नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे? हमारा नौजवान तो कहेगा कि मैं तो गूगल ऑन करूंगा। वो हक है वो, क्या हम भी यही करेंगे? हम भी यही करेंगे, 500 रुपए का बैलेंस डलवाएंगे और उसके बाद फिर सुपर कार्ड के जरिए से उसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि भाई कहाँ हमको पहुँचना था, लोकेशन भेजो और हम पहुँच जाएंगे। मगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपने रास्ता कभी तो समझा था लेकिन इस वक्त कहीं गड़बड़ा गए, तो अब आप क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि आप गली से वापस आएंगे मेन रोड पर। जब गलियों में गड़बड़ा जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आप आएंगे वापस मेन रोड पर। मेन रोड से आपको सब कुछ वाजे नज़र आ रहा है। अब वापस आप गली को जज करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गली है इन गलियों में जहां मुझे जाना था। का जिस तरीके से गलियों में परेशान होकर मेन रोड पर आया जाता है, उसी तरह से अगर कभी मुतशाबे आयतों में फंस जाएं तो मोहकम आयतों के रोड पर आया जाता है। وہاں سے واپس ڈھونڈو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس متشابہ آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. یہ کہلاتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ بعض آیات دیگر کی تفسیر کرتی ہیں. جو المیزان کے اندر علامہ محمد حسین طباطبائی کا بڑا زبردست ایک فارمیٹ ہے، ان کا ایک اسلوب ہے، بہترین تفسیر شیعہ تاریخ کی المیزان مانی جاتی ہے. اچھا یہ تو بات ہو گئی. میں نے کہا کہ محکم آیت کی مثال کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ، احد ایک ہے. میں کہہ رہا ہوں پھر آپ سے اس کی گہرائی میں جائیں، گہرائی میں جائیں تو بہت سے اسرار ہیں. احد میں اور واحد میں کیا فرق ہے؟ ہوا کیوں یہاں پر لایا گیا؟ یہ سارے مباحث ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن لفظ واضح ہیں. کل واضح، ہوا واضح ہے، اللہ واضح ہے، احد واضح. مزید گہرائی کو ایکسپلور کرنے کے لیے ان ڈیپتھ اگر آپ جائیں تو اور بہت کچھ ہے، لیکن لفظ واضح ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرا جملہ قرآن مجید ہی کا پیش کرتا ہوں، ذرا اس پر غور کیجیے گا. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بحث تو وہاں سے شروع ہوئی تھی نا. ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر. بھائی ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ ید، ید کا مطلب ہے ہاتھ. ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو فوراً یہ پانچ انگلیوں کا پنجہ آ گیا کہ یہ ہے، ذہن میں تو فوراً یہی آئے گا کہ صاحب یہ ہاتھ ہے، یہ پام جس کے اندر فنگرز بھی ہیں، انگوٹھا بھی ہے، سب ہے، یہ ہے ہاتھ. اب لفظ تو بالکل واضح ہے، قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوگا. تو کیسا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا. اب اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر یہ پانچ انگلیوں سے ملا ہوا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ مرکب ہے، مرکب ہے نا، یہ ملا ہوا ہے. مرکب کا مطلب تو یہ ترکیب، کھانے پکانے کی ترکیب ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ڈالو پھر یہ ڈالو پھر یہ ڈالو تو یہ بن جائے گا، یہ مرکب ہے. تو یہ ہاتھ ہے تو یہ مرکب ہے، ایک انگلی، دو، تین، چار، پانچ، اور پھر اس کے اندر سیلز کتنے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہیں، ملینز اینڈ بلینز. تو اتنے سارے سیلوں سے ملا ہوا یہ ہاتھ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہاتھ جو سیل سے ملا ہوا ہے، انگلیاں بنی، انگلیوں سے بنا ملا ہوا ہے، ان میں سے ہر جز اپنے وجود میں دوسرے جز کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو ایسا ہی. یعنی یہ ہاتھ ہاتھ ہونے کے لیے، یہ ہاتھ ہاتھ کہلانے کے لیے، اس کا ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہے. اگر ایک بھی کم ہو تو ناقص ہے، ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہے. اگر خدا کا بھی ایسا ہی ہاتھ ہے تو اس کا مطلب خدا بھی مرکب ہے، مرکب ہے تو اجزاء سے مل کر بنا ہے، جو اجزاء سے مل کر بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہے. جو محتاج ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. جو محتاج ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تو جسم کا خالق ہے، خدا تو بدن کا خالق ہے، یہ خدا کے لیے ہاتھ کا تصور کیا مطلب؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے برادران عزیز، آل محمد کے مکتب سے وابستگی یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. علم کلام کی کتابوں میں آپ کو فرقہ ملے گا برادران کا جس کا نام ظاہریہ ہے، حاشویہ کے نظریات بھی تقریباً اسی طرح کے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ظاہر ہے وہی ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہی ہے. یعنی سلفی جو کہلاتے ہیں، حجاز کی سرزمین پر آج کل جن کی حکومت ہے، وہ اس بات کے بہت زیادہ قائل ہیں. اور یقین کیجئے میں ٹانٹ نہیں کر رہا، حق اور حقیقت یہی ہے، وہ اس کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں. یعنی بہت سے اس کے اندر اس حد تک گئے ہیں کہ جملہ آپ سنیں گے، یہ لکھے ہوئے جملے ہیں. یعنی میں بہت محتاط الفاظ استعمال کروں، لفظ یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ بھی ہے، خدا کا پیر بھی ہے، خدا کی زبان بھی ہے، خدا کا چہرہ بھی ہے، خدا کی آنکھیں بھی ہیں. بھائی خدا خود کہہ رہا ہے تو ہے. یہاں تک جملہ کہا کہ عضو مخصوص کے سوا جسم کے جتنے اعضا ہو سکتے ہیں ان سب کے بارے میں مجھ سے پوچھو، بس اس کے بارے میں مت پوچھنا. اس حد تک یہ جملے علم کلام کی کتابوں میں لکھے گئے، جس پر میرا تبصرہ یہ ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ اہل بیت کے در سے دور ہونے کی یہ کم از کم سزا ہے جو کسی کو ملا کرتی ہے. ہم جو مکتب آل محمد سے وابستہ ہیں. یقین کیجئے اہل بیت نے ان تمام تر چیزوں کو ایلیبریٹ کیا ہے, ایکسپلین کیا ہے. اب ہم پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ ہماری غلطی ہے, ورنہ یقین جانیے کہ یہ ساری چیزیں علم کلام میں, تفسیر میں آپ کو ڈیٹیلڈ مباحث اس کے ملیں گے کہ جسے اہل بیت نے ایکسپلین کیا ہے, ایلیبریٹ کیا ہے, سمجھایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. اب یہ جو لفظ ید اللہ ہے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو پھر ایسا ہی ہوگا, یہ ہے متشابہ. اور اب وہ متشابہ محکم کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے جو وہاں پر رک گیا تو اس کے لیے متشابہ ہے, مگر ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائیں, ان کا ہاتھ تھام لیں کہ جو مشکل کشائی کرنے والے ہیں, تو پھر وہ سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ متشابہ محکم میں تبدیل ہوتا ہے. وہ سمجھ میں آ گیا تو پھر متشابہ نہیں رہا, پھر وہ محکم ہے. اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, میرے نوجوان ذرا اس مثال پر غور کریں. مجھے ایک بات بتائیے, فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا. اب یہ جتنے جوان ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نئے ناموں سے واقف ہوں گے, کچھ کچھ اب میری داڑھی کے اندر بھی سفید بال آنے لگے ہیں تو مجھے احساس بزرگی ہونے لگتا ہے. فٹ بال کے نئے کھلاڑیوں میں شاید میسی, رونالڈو یہ نام ہوتے ہیں. پرانا ایک نام مجھے یاد ہے, میراڈونا. ہاں اتنا پرانا بھی نہیں ہے. ارجنٹائن ورلڈ کپ جیت گیا, ارجنٹینا ورلڈ کپ کا فائنل جیت گیا. گول کیا میراڈونا نے, ڈیاگو میراڈونا ان کے کھلاڑی نے. میچ مکمل ہو گیا اور لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا کہ وہ آج ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ ہے. میں نے کہا کہ ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ تھا آج تو. تو ایک نے مجھے روکا اور کہا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ, ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ نہیں تھا, پیر تھا. آپ کو فٹ بال کی سمجھ ہی نہیں. فٹ بال ہاتھ سے کھیلا جاتا ہے, فٹ بال تو پیر سے کھیلا جاتا ہے. تو ارجنٹائن کی جیت میں میراڈونا کا ہاتھ نہیں تھا, میراڈونا کا پیر تھا. تو میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں فٹ بال کی ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہ ہو, مگر آپ کے اس جملے سے مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ آپ کو اردو کی سمجھ نہیں ہے. اچھا میں بھی اہل زبان تو نہیں ہوں, مگر اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ محاوروں کی کچھ اگر سمجھ ہو تو یہ جملہ تو نہیں آئے گا کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میراڈونا کا ہاتھ ہے, وہ یہ ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ والا ہاتھ ہوگا. اگر اس ہاتھ سے اس نے گول کیا ہوتا تو فاول ہو جاتا, ارجنٹائن کہاں جیت پاتا. مگر میں نے یہ لفظ جو استعمال کیا, ہاتھ محاورے کے اعتبار سے استعمال کیا ہے, آپ یہ والا ہاتھ تلاش کر رہے ہیں تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے پیر ہی سے گول کیا ہے بندہ خدا, مگر ہاتھ کا مطلب یہاں پر یہ ہاتھ نہیں ہے, اس کا کنٹریبیوشن ہے, اس کا حصہ ہے. جملہ یہ کہا جائے گا, تشریح میں یہ سمجھایا جائے گا کہ میراڈونا کا ہاتھ تھا. کیا مطلب؟ یعنی میراڈونا کا حصہ تھا, گول اس نے پیر ہی سے کیا ہے بندہ خدا, مگر آپ ہاتھ کو اس ہاتھ کے اوپر تطبیق کر کے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. اب وہ آیت بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی, اس کو میراڈونا کا ہاتھ سمجھ میں آ گیا, یہاں پر خدا کا ہاتھ سمجھ میں آ گیا کہ ید اللہ ہے فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی انہیں تائید حاصل ہے. یہ لفظ تائید بھی ید ہی سے نکلا ہے, یہ لفظ تائید بھی ید ہی سے نکلا ہے, یعنی اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سپورٹ ان کو حاصل ہے. اب اس کے بعد اگر آیت میں ید اللہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کے بعد بیت اللہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے, ناقۃ اللہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے. بیت اللہ کو اگر بیت اللہ کہا جا رہا ہے شرف کی وجہ سے کہا جا رہا ہے, اللہ کا گھر ہے, کیا اللہ اس مکان کے اندر آ کر رہنے لگے گا جس طرح سے آپ گھر میں رہتے ہیں؟ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس گھر کو عام گھر مت سمجھنا, یہ گھر خاص ہے منصوب خدا سے. اگر کہا جائے ناقۃ اللہ ہے وسقیاہا, اللہ نے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا, وہ ناقۃ اللہ ہے, یعنی عام ناکہ نہیں ہے. اگر خدا اس پر سواری کرنے لگے تو یقین جانیے ہم اس کو خدا بھی نہیں مانیں گے, معاذ اللہ. یہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مرکب پر سوار ہو جائے. جو مرکب پر سوار ہو گیا وہ مکان میں محدود ہو گیا, جو گھر میں مقید ہو جائے وہ گھر میں محدود ہو گیا. نہ بیت اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس میں رہتا ہے, نہ ناقت اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس پر سوار ہوتا ہے. وہ شرف سمجھانے کے لیے ہے کہ گھر اہم ہے, بیت اللہ
یہ شرف سمجھانے کے لیے ہے کہ ناکا اہم ہے ناقت اللہ. جب ناقت اللہ سمجھ میں آ جائے گا, بیت اللہ سمجھ میں آ جائے گا, تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں علی کو عین اللہ کہا جاتا ہے. کیوں ان کو ید اللہ کہا جاتا ہے, کیوں ان کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے, عین اللہ اللہ کی آنکھ. مگر سمجھو تو صحیح کہ اللہ کی آنکھ سے یہ آنکھ مراد ہے. خدا کے لیے عین اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی آنکھ, دیکھتا وہی ہے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے. اوزن اللہ اللہ کا کان, سنتا وہی ہے جو خدا سنوانا چاہتا ہے. لسان اللہ اللہ کی زبان, بولتا وہی ہے جو اللہ بلوانا چاہتا ہے. وجہ اللہ اللہ کا چہرہ, چہرہ اتنا مبارک ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یقین جانیے کہ آج کے بہت سے مباحث جو ایجنڈے کے طور پر میں لے کر آیا تھا وہ بیان ہی نہیں ہو سکے, لیکن بہرحال میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں, اتنا اپنی جگہ پر حق اور حقیقت ہے. آل محمد قرآن مجید کے شارح ہیں, قرآن مجید کی تشریح کی ہے. بہت ضروری تھا کہ اس طرح کے مراحل پر بھٹکنے سے بچانے کے لیے پروردگار عالم معلمین قرآن کا تعارف کروائے, بہت ضروری تھا تاکہ کوئی بعد میں بھٹک نہ جائے, اور اگر بھٹکے تو پھر خود ذمہ دار ہوں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی. دیکھیے برادران عزیز, وہ جناب سیدہ کا ذریعہ تعارف ہونا جہاں سے بحث شروع ہوئی تھی, اور مرکز تعارف بنوا کر پھر پروردگار عالم نے سب کا تعارف کروا دیا, یہ سمجھا دیا کہ آل محمد کون ہیں, اہل بیت کون ہیں, اس گھر والوں سے مراد کیا ہے. یہ کل کی ساری بحثیں تھیں کہ جس سے آگے آج کے حد تک میں لے جانا چاہ رہا تھا. یہ غور کیجیے, ایک لفظ پہ تو ہم کچھ بات کریں. ایک تو جناب سیدہ کو مرکز تعارف کیوں بنوایا, وہ بات ہوئی. اب آئیے ایک اور رخ. اعلان کیا ہوا ہے, انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اے اس گھر والوں, ہر طرح کے رجس و نجاست کو آپ سے دور رکھے, اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. یہ لفظ رجس سے کیا مراد ہے, لفظ رجس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے اندر لفظ رجس کے اوپر بحث تو آئی ہے پروردگار عالم نے. اچھا لغت کھولیں گے تو بھی آپ کو لفظ رجس ملے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب تو گوگل نے اتنا آسان کر دیا, اتنا آسان کر دیا کہ عربی کا لفظ بھی اگر آپ ٹائپ کریں تو اس کے کئی لغات کھل جاتے ہیں, کئی لغات. انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گا, اردو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا, وہ اتنا دقیق نہیں ہوگا, لیکن اگر عربی لغتیں آپ کھولیں تو بہت کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا, قاموس اور پتہ نہیں کیا کیا. لسان العرب بھی کھل جاتی ہے آن لائن. خود میں نے کتنا عرصہ ہوا کہ جو میرے گھر پہ لغت پڑا ہوا ہے اس کو کھولا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ساری چیزیں آن لائن اویلیبل ہو جاتی ہیں. لفظ رچ کو اگر آپ لغت میں تلاش کریں گے مطلب ملے گا نجاست, پلیدگی. یہی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہر رچ کو دور رکھا اور ویسا پاکیزہ رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید میں مسادی کا آپ تلاش کیجئے, پروردگار عالم نے کیا بیان کیا. پروردگار فرماتا ہے فاجتنب الرجس من الاوثان, بچاؤ اپنے آپ کو رچ سے, من الاوثان بتوں کی نجاست سے, یعنی شرک کی طرف مت جانا. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بت پرستی ہے, شرک ہے, اس کو بھی پروردگار رجس سے تعبیر کرتا ہے, واضح. اچھا ایک اور آیت سنیے, انم الخمر, سورہ بقرہ, انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. فاجتنبوه, شراب خمر, والمیسر جوا, والانصاب بت پرستی, والازلام اور اسی طریقے سے پانسا بازی کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ رجس ہے اور شیطان کے اعمال میں سے ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ بھائی جو آل محمد کا ماننے والا ہوگا وہ رجس سے اپنے آپ کو دور رکھے گا, تو جو دور رکھے گا تو نہ شرک کے قریب جائے گا, نہ بت پرستی کے قریب جائے گا, نہ شراب کے قریب جائے گا, نہ جوئے کے قریب جائے گا, ان تمام حرکتوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے گا. علماء نے ایک بہت پیارا تبصرہ کیا, بہت پیارا تبصرہ کیا جو آپ کے مزاج کے بہت قریب بھی ہے, بہت پیارا تبصرہ کیا. وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ہم لغت میں کیوں تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, علمی اہمیت تو ہے، بھائی لغت میں ہم کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ رزق کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم قرآن مجید کے اندر مصادیق کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ رزق کا کیا مطلب ہے؟ آیہ تطہیر کے اندر اعلان کیا ہوا ہے، اے اہل بیت، اے اس گھر والوں، تم سے ہر رزق کو دور رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اہل بیت سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی رزق کا مزداق بنتا چلا جائے گا، جو جتنا اہل بیت سے دور ہوگا اتنا ہی وہ رزق کا مزداق بنتا چلا جائے گا، اور جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ سمجھ جائے کہ رزق کو پیچھے چھوڑ کر طہارت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ براہ راست مجھے اس واقعے پر آنا پڑے گا کہ جس کے لیے میں نے ایک تمہید سوچی ہوئی تھی، مگر بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں براہ راست اس واقعے کے اوپر آؤں۔ یہ واقعہ ہے جناب اکبر الہ آبادی کے بھانجے کا۔ اکبر الہ آبادی اہل زبان یہاں پر تشریف فرمائے، صاحبان مطالعہ موجود ہیں، کون نہیں جانتا، اردو کے مشہور شاعر، مزاحیہ شاعر ان کی بہت زیادہ مشہور تھی۔ ایاب اکبر الہ آبادی کے بھانجے اس واقعے کے راوی اور ناقل ہیں خود حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقام۔ انہوں نے کب اس کو بیان کیا؟ آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر علی متقی جعفری صاحب کے ہاں وہ عشرے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، جہاں کا عشرہ بھی بہت مشہور ہے۔ وہاں پر علامہ سید علی نقی صاحب نے برسوں پہلے حیات میں اپنے انہوں نے ایک عشرہ پڑھا تھا، اور اس کو بعد میں شائع بھی کیا گیا، وہ عشرہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے۔ وہ عشرہ بعد میں شائع کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا شریعت بدل نہیں سکتی۔ یہ نام انہوں نے نہیں دیا تھا، میرا اندازہ ہے کہ اگر خود علامہ نے اس عشرے کا نام تجویز کیا ہوتا تو بہت بہتر ہوتا، یعنی اتنا ایک جملے میں نہ ہوتا کم سے کم۔ درود بھیجیے گا محمد۔ رج سے دوری، آل محمد سے قربت، طہارت، اس بیک گراؤنڈ کے اندر اس واقعے کو سنیے گا۔ ان کے عشرے کا عنوان شائع کیا گیا تو رکھا گیا شریعت بدل نہیں سکتی۔ جو آیت سرنامہ کلام کی تھی وہ تھی جعلنا کا علی شریعت من الامر فتبہا، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر رکھا ہے، آپ اس کی اتباع کیجیے۔ اچھا وہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر۔ ایک مجلس کے اندر حضرت علامہ نے اکبر الہ آبادی کے بھانجے کا یہ واقعہ بیان کیا۔ اکبر الہ آبادی کے بھانجے شیعہ ہو گئے، مذہب حق انہوں نے قبول کر لیا۔ اچھا کسی نے حضرت علامہ کے سامنے تعارف کروایا کہ قبلہ یہ اکبر الہ آبادی کے بھانجے ہیں اور انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے تو میں خوش ہونے میں جلدی نہیں کرتا، بہت توجہ کیجیے، میں خوش ہونے میں جلدی نہیں کرتا، اس لیے کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کس وجہ سے یہ شیعہ ہوا؟ اگر کوئی سطحی سی بات ہے کہ جس سے متاثر ہو کر آج شیعہ ہوا ہے تو کل واپس بھی چلا جائے گا، لیکن اگر کسی نے واقعاً ان ڈیپتھ کوئی ریسرچ کی ہے تو کیا بات ہے، کیا کہنا۔ اور یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ واقعاً یاد رکھنے والی بات ہے، یہ مستفسرین کہلاتے ہیں، مستفسر جو کنورٹ ہوا، کنورٹڈ مستفسرین اسی گروہ کو کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر تیجانی بہت مشہور نام ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کینیڈا کے اندر ایک مرتبہ یوم حسین ہو رہا تھا تو وہاں وہ امریکہ سے تشریف لائی تھیں، وہ بارڈر ایریا تھا اور ان کا نام تھا معصومہ بیٹی، یہ ان کا نیا نام تھا، بیٹی ان کا سر نیم تھا معصومہ، انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی کہ وہ کس وجہ سے مسلمان ہوئی اور پھر شیعہ ہوئی، انہوں نے پوری اپنی بایوگرافی بھی لکھی تھی۔ اب یہ جو ہیں مستفسرین کہلاتے ہیں۔ کوئی اگر شیعہ ہوگا تو کون سا واقعہ اسے سب سے زیادہ متاثر کرے گا، ایک سوال ہے۔ ہر ایک کی اپنی واردات قلبی ہے، کوئی کسی وجہ سے شیعہ ہو جاتا ہے، کوئی کسی وجہ سے شیعہ ہو جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ بہت سو کو متاثر کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے 50 برسوں کے اندر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے حسین نے اپنے بھرے گھر کی قربانی دے دی، وہ سرا اس کے ہاتھ میں آتا ہے اور پیچھے وہ تحقیق کرتا ہوا حق اور حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ماضی قریب کے اندر ایک عالم شیعہ ہوئے تھے, صاحب علم, صاحب مطالعہ, تو انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام کیا تھا؟ لقد شیعن الحسین, کہ مجھے یقیناً حسین نے شیعہ کر دیا. یہ ہے حسین کی قربانی آج تک اپنا اثر دکھا رہی ہے. مگر ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ کربلا کے واقعے سے متاثر ہو کر شیعہ ہونے والوں کی تعداد بہت باوجود کم ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو سیدہ عالم کی مظلومیت کی وجہ سے شیعہ ہوئے. مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی صاحب کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے, ورنہ پہلے تو ظاہر ہے کہ مخالف تھے, جناب سیدہ کی مظلومیت نے انہیں شیعہ بنا دیا. اب آئیے اکبر الہ آبادی کے بھانجے کی طرف. علامہ سید علی نقی صاحب کہتے ہیں کہ میں خوش ہونے میں جلدی نہیں کرتا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی باعث کنورجن کیا ہے, تبدیلی کا باعث کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے اپنی روداد مختصراً بیان کی. وہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے کہ میں دینی مسائل میں دلچسپی رکھتا تھا ٹین ایج سے. پتہ چل جاتا ہے بچے کو, آپ دیکھتے ہیں اسپارک کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے, اس کی دلچسپی کس طرف ہے. تو وہ کہنے لگے مجھے دینی مسائل سے دلچسپی تھی, شغف تھا, رغبت تھی. میرے شوق کو دیکھتے ہوئے جو میرے استاد, میرے ماموں اکبر الہ آبادی نے میرے لیے ایک استاد مقرر کر دیا کہ جو مجھے دین پڑھائے باقاعدہ. تو وہ مجھے دورہ صحیح بخاری کروا رہے تھے. اچھا, دورہ صحیح بخاری سے پریشان مت ہوئیے گا, یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو صحیح بخاری کا دورہ پڑ جائے اس کو دورہ صحیح, یہ نہیں. دورہ صحیح بخاری کا مطلب ہوتا ہے, اہل علم تو جانتے ہیں, کہ یعنی دورہ یعنی الف سے لے کر یہ تک پوری کتاب کو پڑھانا, لفظ لفظ پڑھانا. جیسے دورہ قرآن یعنی قرآن مجید الحم سے لے کر والناس کی سین تک پڑھانا. تو کہا کہ انہوں نے مجھے صحیح بخاری کا دورہ کروانا شروع کیا. آج اب صحیح بخاری کا جب دورہ وہ کروا رہے تھے استاد, تو روزانہ آتے تھے, ایک حصہ پڑھاتے تھے, پھر اگلے دن دوسرا حصہ, پھر تیسرے دن تیسرا حصہ. اسی طریقے سے میری روش آگے بڑھ رہی تھی, تعلیم آگے بڑھ رہی تھی. ایک دن ہوا یہ کہ استاد نے مجھے وہ حدیث پڑھائی, جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. یہ برادران اہل سنت کے پاس حدیث ہے مگر بخاری میں نہیں, وہ شرح عقائد نصفی کے اندر ہے, علم کلام کی عقائد کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. مطلب وہی ہے کہ جو مر جائے اور اس کے گلے میں وقت کے امام کی اطاعت کا پٹا قلادہ نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. واضح ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث انہوں نے مجھے پڑھائی, میں نے پڑھ لی. دن آگے گزرتے چلے گئے اور وہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ جس میں جناب سیدہ کے غضبناک ہونے کا ذکر تھا. میں نام نہیں لے رہا, بالکل نام نہیں لے رہا, محتاط الفاظ کے اندر صرف بات بیان کرنا چاہتا ہوں, کہ جس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ بی بی ان دونوں سے ناراض نہیں, ان سے بات نہیں کی, غضبناک رہی ان کے اوپر, یہاں تک کہ بی بی کی وفات ہو گئی مگر بی بی نے ان سے گفتگو نہیں کی, انہیں قابل گفتگو بھی نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اکبر الہ آبادی کے بھانجے کہنے لگے کہ جب یہ حدیث آئی تو میں رک گیا اور میں نے استاد سے سوال کیا کہ استاد یہ حدیث صحیح ہے؟ تو استاد نے کہا کہ اس کے صحیح ہونے میں شبہ کیا ہو سکتا ہے, صحیح بخاری میں ہے تو اس کے صحیح ہونے میں شبہ کیا ہو سکتا ہے, بخاری نے لکھا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ بخاری جو ان کے ہاں ایک مقولہ ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب الباری صحیح بخاری, کہ خدا کی کتاب کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری. اب وہ استاد کہہ تو گئے, شاگرد کہہ رہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, استاد کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے, اس کے صحیح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کہا بی بی غضبناک ہوئی, بات نہیں کی. کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا. کہا اچھا, وہ جو اس دن ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ کہ جو مر جائے اور اس کے گلے میں وقت کے امام کی بیعت اور اطاعت کا قلادہ پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, وہ بھی صحیح تھی؟ کہا کہ ہاں وہ بھی صحیح تھی, وہ بھی بخاری میں ہے تو وہ بھی صحیح تھی اور یہ بھی صحیح ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو بی بی کی موت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمت ہے معاذ اللہ اگر وہ امام برحق ہیں, بی بی ان کے اوپر غضبناک ہے, بی بی ان سے گفتگو نہیں کر رہی ہیں. حدیث یہ ہے کہ اگر مر جائے اور بیعت کا قلادہ نہ ہو, طاعت کا پٹا نہ ہو, تو موت جاہلیت کی موت ہے. تو ہمت ہے کسی کے اندر کہے کہ بی بی کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہے؟ معاذ اللہ. اس نے سوال کیا, استاد ناسبی نہیں تھا. ایک ہوتا ہے ناسبی ہونا, استاد ناسبی نہیں تھا, یقیناً شیعہ نہیں تھا لیکن ناسبی بھی نہیں تھا. ناسبی تو آل محمد کے لیے گالیاں نکالتے, ناسبی نہیں تھا. اس نے کہا توبہ کرو, تم بی بی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ توبہ تو میں کر لوں گا, کانوں کو بھی ہاتھ لگا لوں گا, گال بھی پیٹ لوں گا, خدا سے معافی بھی مانگ لوں گا, مگر مجھے مطلب تو سمجھائیں. دو میں سے ایک بات ہے, یا جناب سیدہ کے باب میں گستاخی کریں, اور یا پھر یہ مانیں کہ جن سے جناب سیدہ ناراض تھی وہ امام برحق نہیں تھے. اور جب وہ امام برحق نہیں تھے تو پھر تلاش تو کرو کہ اس وقت کون تھا کہ جس کو بی بی امام برحق مانتی تھی. تلاش تو کرو, پھر اگر یہ نہیں ہے تو کوئی اور ہے. وہ کون ہے؟ اس تک جانا پڑے گا کہ جس کو بی بی نے اپنا امام مانا تھا, اور جس کو بی بی نے امام مانا تھا اس کو میں بھی امام مانوں گا. یہ سوال تو اس نے کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ آج کل تم غلط صحبت میں بیٹھنے لگے اور تمہارا ذہن جو ہے اس طرح کی باتوں میں جانے لگا ہے, تم توبہ کرو. اور دوسری بات یہ کہ آگے پڑھتے جاؤ, تم کو سمجھ میں آ جائے گا. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن آگے سمجھ میں آ جائے گا. تو علامہ سید علی نقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, آگے کیسے بڑھے, پھر ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ پھر درس آگے بڑھنے لگا. چند دن اور گزر گئے. ایک دن استاد نے سوال کیا, ہاں میاں سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا استاد باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. تو علامہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا پھر کیا ہوا, تو پھر چند دن گزر گئے. پھر استاد نے ایک دن سوال کیا کہ میاں بتاؤ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر میں نے یہی کہا کہ استاد باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے, وہ مسئلہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. علامہ کہتے ہیں پھر ہوا کیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہوا تو وہی جو استاد نے کہا تھا. بہت توجہ کیجیے گا, ہوا تو وہی جو استاد نے کہا تھا. کیا مطلب؟ استاد نے یہی کہا تھا کہ اور پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا. میں آگے پڑھتا چلا گیا, سب کچھ سمجھ آتا چلا گیا. پھر اس کے بعد کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا, کوئی بھی چھپا نہیں رہا. وہ امام بھی پتہ چل گیا کہ جس کی بیعت کا قلادہ بی بی کے گلے میں تھا, جس کی اطاعت کو جناب سیدہ نے قبول کیا. یہ بی بی کی زندگی کتنی بابرکت ہے, مظلومہ ہے مگر کتنی بابرکت ہے کہ 1400 برس گزر جائیں اور پھر بھی لوگوں کو حق تک لے آئیں, ہدایت تک لے آئیں. کوئی تصور تو کرے کہ جناب سیدہ نے کتنا دفاع کیا ہے امیر المومنین کی ولایت سے, امامت امیر المومنین سے کتنا دفاع کیا ہے, کتنا دفاع. میں نے وقت لیا, تاخیر ہو گئی, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن برادران نے عزیز غور فرمائی ہے کتنا دفاع کیا ہے جناب سیدہ. ذرا سوچئے کس دل کے ساتھ جناب سیدہ نے یہ وصیتیں کی. علی جیسا امام ہے, علی جیسا صابر امام, جس نے میدان جنگ کے اندر کتنی ضربتیں اپنے جسم پر برداشت کی, 1000 سے زیادہ ضربتیں. علی کبھی گرے نہیں, بے ہوش کبھی نہیں ہوئے, مگر جناب سیدہ کی اس دنیا سے رحلت کی خبر جب علی تک پہنچی ہے, علی گر گئے. یہ الفاظ ہیں بیان انوار کے, غش آ گیا. امیر المومنین کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا, جس کے بعد علی بیدار ہوئے, ہوش میں کھڑے ہوئے, جناب سیدہ کے لاشے کے پاس آئے. اور جب جناب سیدہ کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پر امیر المومنین نے ایک رقعہ, ایک خط, ایک کاغذ دیکھا جس کے وہ جناب سیدہ نے اپنی وصیتیں درج کی ہوئی تھیں. تفصیلی وصیت نامہ ہے بحر الانوار کے اندر, ایک پورا A4 سائز کا پیج تو بن جائے گا, کہ جس کے اندر توحید کا ذکر ہے, رسالت کا ذکر ہے, ولایت کا ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں, اے علی, اللہ نے مجھے آپ کی زوجیت میں دیا, آپ کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے, تاکہ میں دنیا میں بھی آپ کی زوجہ رہوں اور آخرت میں بھی میں آپ کی زوجہ رہوں. پھر اس کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں, اے علی, میں وصیت کرتی ہوں, مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا, غسلنی لیلن رات میں, حنتنی आप मुझे हुनूत दीजिएगा, हुनूत कीजिएगा। कफ़िन्नी, आप मुझे कफन पहनाइएगा, आप मेरे जनाजे के ऊपर नमाज पढ़िएगा। व दफ़िन्नी लैलन, और रात की तारीकी में मुझे दफन कीजिएगा। जिन्होंने मुझे अजियत दी है ए अली, उन्हें मेरे जनाजे पर आने की इजाज़त नहीं है, उन्हें खबर भी मत कीजिएगा। ये जनाब सैयदा ने अजीब एहतजाज किया है। हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी आलल्लाह मकामहू, उन्होंने एक अजीब सवाल रेस किया, और वाकई वही ये सवाल रेस कर सकते थे। अल्लामा रशीद तुराबी कहने लगे, इतनी वसीयतें बीबी ने की, हैरत नहीं होती कि जनाब सैयदा की वसीयतों में ये वसीयत नज़र नहीं आती। ये कह रही हैं अपने हाथों से गुस्ल दीजिएगा, कफन पहनाइएगा, नमाज पढ़िएगा, दफन कीजिएगा। ये नहीं कहा जनाब सैयदा ने कि मुझे मेरे बाबा के पहलू में दफन कीजिएगा, नहीं आसीज़ हो। ये जनाब सैयदा के वसीयतनामे में आपको नहीं मिलेगा। वो जो बज़ातु मिन्नी है, जो मिन्नियत की मंजिल पर है, उसे तो बड़ी तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे मेरे बाबा के पहलू में बराबर में दफन किया जाए। मगर जनाब सैयदा ने ये वसीयत नहीं की। क्यों नहीं की? ये राज उस वक्त खुला जब हसन मुश्तबा के जनाजे का इस्तकबाल तीरों से किया गया। नवासे के जनाजे को जब पहलू में दफन नहीं होने दिया जा रहा, तो अंदाज़ा कीजिए कि अगर बेटी का जनाजा उस मौके पर बुलंद किया जाता तो किस तरह से उसका इस्तकबाल होना था। जिसके दरवाजे को जला दिया गया, उसका इस्तकबाल किस तरह से होना था। मगर अजीज़ों, अब अजीब बात यह कि जब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा को दफन करने के लिए लहद में उतारा है, कभी ज़मीन को देखते हैं, कभी आसमान को देखते हैं, और फिर एक जुमला कहते हैं कि फ़ातिमा के बाद न मुझे ये ज़मीन अच्छी लग रही है, न मुझे आसमान अच्छा लग रहा है। फिर कहते हैं कि फ़ातिमा के बाद अब मेरी ज़िंदगी के बाकी अय्याम तड़पते हुए गुजरे हैं। मेरा गम, मेरा हुज़्न एक दिन या दो दिन का नहीं है। वह हुज़्नी सरमत, मेरा गम हमेशा हमेशा का दायमी है। नहीं अजीज़ों, ज़रा गौर कीजिएगा, जब जनाब खदीजा की वफ़ात हुई है, जनाब अबू तालिब की वफ़ात हुई है, एक ही साल में दोनों बुज़ुर्गों की वफ़ात हुई है। पैगम्बर अकरम ने गम मनाया है, मगर उस साल का नाम रखा आमुल हुज़्न, कि यह साल गम का साल है। मगर अली जो जुमला कह रहे हैं ना, वो बहुत अजीब है। अली कह रहे हैं कि एक दिन या दो दिन की बात नहीं है, अब साल दो साल की बात नहीं है, ये मेरा गम हुज़्नी सरमद, अब तो कयामत तक का ये मेरा गम है, अब तो जब तक इस दुनिया में हूँ ये मेरा गम रहेगा। और फिर उसके बाद दफन करने के बाद पैगम्बर अकरम को मुखातब करते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी अमानत, ये फातिमा ज़हरा, ये आप तक पहुंच गई, ये आपकी लाडली, ये आपकी बेटी जो मेरे पास अमानत थी, ये आप तक पहुंच गई। ऐ अल्लाह के रसूल, अब आप फातिमा ज़हरा से सवाल कीजिए। फाफ सवाल वस्तखबिर हल हाल, आप सवाल कीजिए, आप अपनी लाडली का हाल दरियाफ़ कीजिए, आपके बाद आपकी उम्मत ने आपकी ज़हरा के साथ क्या सलूक किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सादात मुझे माफ़ करें, कि जब पैगंबर अकरम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आप सवाल कीजिए, तो पैगंबर अकरम ने उस आलम में फ़ातिमा ज़हरा को अपने सीने से लगाकर पूछा होगा कि ऐ मेरी लाडली फ़ातिमा ज़हरा, ऐ मेरी लखते जगह, बताओ तो सही कि मेरे बाद हुआ क्या। अब जनाब सैयदा क्या कह रही होंगी, बस ये मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि ज़रा गौर कीजिए, बीबी क्या कह रही होंगी। बीबी कह रही होंगी, बाबा दरवाज़ा तो वही दरवाज़ा था कि जिस पर खड़े होकर आपने महीनों सलाम किया था। आप कहते रहे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, और फिर आयत तथहीर की तिलावत करते थे। बाबा दरवाज़ा तो वही दरवाज़ा था, बाबा आपकी आँख बंद हुई, मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि कोई आएगा, ताज़ियत के दो जुमले बोलेगा, कोई पुरसा देगा, कोई तसल्ली के बोल बोलेगा। मगर बाबा अजीब बात यह है कि ना कोई ताज़ियत करने वाला था, ना कोई पुरसा देने वाला था, ना कोई तसल्ली के दो जुमले बोलने वाला था। हाँ बाबा, आग और लकड़ियाँ लेकर आने वाले थे और धमकियाँ देने वाले थे कि अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे। बाबा उसके बाद आग लगाई गई, धुआं बुलंद हुआ, और जब दरवाज़ा गिर रहा था तो आपकी ज़हरा कहाँ थी। बाबा मैं दरो दीवार के दरमियान फिशार बर्दाश्त कर रही थी, बाबा मैं पिस्ती चली गई, बाबा मुझ पर क्या गुजरी। बस इतना समझ लीजिए, मैंने फिज़ा को आवाज़ दी, या फिज़ा खुजीनी, ए फिज़ा मुझे संभाल, मेरा मोहसिन शहीद हो गया।
بابا آپ کی زہرا پر کیا گزری کہ شہر مدینہ کی گلیاں تھیں، بابا میں آپ ہی کو تو پکار رہی تھی، بابا میری فریاد تھی، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد زمان غوالیا، اے بابا میں کہتی رہی کہ اگر اے بابا کوئی آپ کی قبر کی مٹی کو ایک بار سونگ لے تو زندگی بھر خوشبو کا محتاج نہیں ہوگا، یہ آپ کی قبر کی مٹی کا معاملہ تھا اور آپ کی زہرا کا معاملہ کیا تھا کہ سبت علیہ مصائب، بابا اتنے مصائب آئے آپ کی زہرا پر آپ کے بعد، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرن لیا لیا، بابا اگر گرم دنوں پر آتے وہ مصائب وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، وہ تحمل نہ کر پاتے، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، مالک جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی اس کا ثواب انہیں اصال فرما، مالک ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بیٹی کا پرسہ بابا کی خدمت میں اللہ کے رسول ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیوی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، سورہ فاتحہ کی التماس بیگم و سید مشتبہ نقوی، بیگم و سید محمد مہدی نقوی، سید حیدر رضا نقوی، والدین مرحومین سید اکبر کاظمی، بیگم و شیخ محمد انور مرحوم، بیگم و شیخ محمد شریف مرحوم، تمام ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت، آپ کے متعلقین، تمام ارواح مومنین و مومنات، ثواب الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.